اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں بڑی سرگرمی سے ریل تیار ہو رہی ہے اور اونٹوں کے الوداع کا وقت آ گیا، پھر اس نشان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح موعود کے وقت میں ستارہ ذوالسنین نکلے گا۔ اب انگریزوں سے پوچھ لیجئے کہ مدت ہوئی کہ وہ ستارہ نکل چکا۔ اور یہ بھی حدیثوں میں تھا کہ مسیح کے وقت میں طاعون پڑے گی، حج روکا جائے گا۔ سو یہ تمام نشان ظہور میں آ گئے۔ اب اگر مثلا میرے لیے آسمان پر خسوف خسوف نہیں ہوا تو کسی اور مہدی کو پیدا کریں جو خدا کے الہام سے دعویٰ کرتا ہو کہ میرے لیے ہوا ہے۔ افسوس ان لوگوں کی حالتوں پر، ان لوگوں نے خدا اور رسول کے فرمودے کی کچھ بھی عزت نہ کی، اور صدی پر بھی 17 برس گزر گئے مگر ان کا مجدد اب تک کسی غار میں پوشیدہ بیٹھا ہے۔ مجھ سے یہ لوگ کیوں بخل کرتے ہیں؟ اگر خدا نہ چاہتا تو میں نہ آتا۔ بعض دفعہ میرے دل میں یہ بھی خیال آیا کہ میں درخواست کروں کہ خدا مجھے اس عہدے سے علیحدہ کرے اور میری جگہ کسی اور کو اس خدمت سے ممتاز فرمائے، پر ساتھ ہی میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ اس سے زیادہ اور کوئی سخت گناہ نہیں کہ میں خدمت سپرد کردہ میں بزدلی ظاہر کروں۔ جس قدر میں پیچھے ہٹنا چاہتا ہوں اسی قدر خدا تعالی مجھے کھینچ کر آگے لے آتا ہے۔ میرے پر ایسی رات کوئی کم گزرتی ہے کہ جس میں مجھے یہ تسلی نہیں دی جاتی کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میری آسمانی فوجیں تیرے ساتھ ہیں۔ اگرچہ جو لوگ دل کے پاک ہیں مرنے کے بعد خدا کو دیکھیں گے، لیکن مجھے اسی کے منہ کی قسم ہے کہ میں اب بھی اس کو دیکھ رہا ہوں۔ دنیا مجھ کو نہیں پہچانتی لیکن وہ مجھے جانتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ان لوگوں کی غلطی ہے اور سراسر بدقسمتی ہے کہ میری تباہی چاہتے ہیں۔ میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ جو شخص مجھے کاٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ قارون اور یہودہ اسکریوتی اور ابو جہل کے نصیب سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے۔ میں ہر روز اس بات کے لیے چشم پر آب ہوں کہ کوئی میدان میں نکلے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا چاہے، پھر دیکھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ مگر میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ ہاں، غلام دستگیر ہمارے ملک پنجاب میں کفر کے لشکر کا ایک سپاہی تھا جو کام آیا۔ اب ان لوگوں میں سے اس کی مثل بھی کوئی نکلنا محال اور غیر ممکن ہے۔ اے لوگو، تم یقیناً سمجھ لو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو اخیر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، جہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے، اور اگر تم گواہی کو چھپاؤ تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ بس اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، کاذبوں کے اور منہ ہوتے ہیں اور صادقوں کے اور۔ خدا کسی امر کو بغیر فیصلے کے نہیں چھوڑتا۔ میں اس زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں جو جھوٹ اور افتراء کے ساتھ ہو، اور نیز اس حالت پر بھی کہ مخلوق سے ڈر کر خالق کے امر سے کنارہ کشی کی جائے۔ وہ خدمت جو عین وقت پر خداوند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اسی کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں۔ اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچلنا چاہیں، انسان کیا ہے؟ محض ایک کیڑا، اور بشر کیا ہے؟ محض ایک مضغا۔ بس کیوں کر میں حی و قیوم کے حکم کو ایک کیڑے یا ایک مضغے کے لیے ٹال دوں؟ جس طرح خدا نے پہلے مامورین اور مکذبین میں آخر ایک دن فیصلہ کر دیا، اسی طرح وہ اس وقت بھی فیصلہ کرے گا۔ خدا کے مامورین کے آنے کے لیے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے لیے بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کر دو۔ اب اس اشتہار سے میرا یہ مطلب ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے اور نشانوں میں مخالفین پر حجت پوری کی ہے، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آیت لو تقولہ کے متعلق بھی حجت پوری ہو جائے۔ نوٹ: اس زمانے کے بعض نادان کئی دفعہ شکست کھا کر پھر مجھ سے حدیثوں کی روح سے بحث کرنا چاہتے ہیں یا بحث کرانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ نہیں جانتے کہ جس حالت میں وہ اپنی چند ایسی حدیثوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے جو محض ظنیات کا ذخیرہ اور مجروح اور مخدوش ہیں، اور میر مخالف ان کے اور حدیثیں بھی ہیں، اور قرآن بھی ان حدیثوں کو جھوٹی ٹھہراتا ہے، تو پھر میں ایسے روشن ثبوت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں جس کی ایک طرف قرآن شریف تائید کرتا ہے اور ایک طرف اس کی سچائی کی احادیث صحیحہ گواہ ہیں، اور ایک طرف خدا کا وہ کلام گواہ ہے جو مجھ پر نازل ہوتا ہے، اور ایک طرف پہلی کتابیں گواہ ہیں، اور ایک طرف عقل گواہ ہے، اور ایک طرف وہ صدہ نشان گواہ ہیں جو میرے ہاتھ سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ بس حدیثوں کی بحث طریق تصفیہ نہیں ہے، خدا نے مجھے اطلاع دے دی ہے کہ یہ تمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تحریف معنوی یا لفظی میں آلودہ ہیں اور یا سرے سے موضوع ہیں، اور جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں سے جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کرے، اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کرے۔ اسی جہت سے میں نے اس اشتہار کو 500 روپیہ کے انعام کے ساتھ شائع کیا ہے، اور اگر تسلی نہ ہو تو میں یہ روپیہ کسی سرکاری بینک میں جمع کرا سکتا ہوں۔ اگر حافظ محمد یوسف صاحب اور ان کے دوسرے ہم مشرف جن کے نام میں نے اس اشتہار میں لکھے ہیں اپنے اس دعوے میں صادق ہیں، یعنی اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی شخص نبی یا رسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے برابر 23 برس تک جو زمانہ وحی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا ہے، تو میں ایسی نظیر پیش کرنے والے کو بعد اس کے کہ مجھے میرے ثبوت کے موافق یا قرآن کے ثبوت کے موافق ثبوت دے دے 500 روپیہ نقد دوں گا، اور اگر ایسے لوگ کئی ہوں تو ان کا اختیار ہوگا کہ وہ روپیہ باہم تقسیم کر لیں۔ اس اشتہار کے نکلنے کی تاریخ سے 15 روز تک ان کو مہلت ہے کہ دنیا میں تلاش کر کے ایسی نظیر پیش کریں۔ افسوس کا مقام ہے کہ میرے دعوے کی نسبت جب میں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا مخالفوں نے نہ آسمانی نشانوں سے فائدہ اٹھایا اور نہ زمینی نشانوں سے کچھ ہدایت حاصل کی۔ خدا نے ہر ایک پہلو سے نشان ظاہر فرمائے، پر دنیا کے فرزندوں نے ان کو قبول نہ کیا۔ اب خدا کی اور ان لوگوں کی ایک کشتی ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ اپنے بندے کی جس کو اس نے بھیجا ہے روشن دلائل اور نشانوں کے ساتھ سچائی ظاہر کرے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تباہ ہو، اس کا انجام بد ہو، اور وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہو اور اس کی جماعت متفرق اور نابود ہو۔ تب یہ لوگ ہنسیں اور خوش ہوں اور ان لوگوں کو تمسخر سے دیکھیں جو اس سلسلے کی حمایت میں تھے، اور اپنے دل کو کہیں کہ تجھے مبارک ہو کہ آج تو نے اپنے دشمن کو ہلاک ہوتے دیکھا اور اس کی جماعت کو تتر بتر ہوتے مشاہدہ کر لیا، مگر کیا ان کی مرادیں پوری ہو جائیں گی اور کیا ایسا خوشی کا دن ان پر آئے گا؟ اس کا یہی جواب ہے کہ اگر ان کے امثال پر آیا تھا تو ان پر بھی آئے گا۔ ابو جہل نے جب بدر کی لڑائی میں یہ دعا کی تھی کہ اللہم من کان منا کاذبن فاہنہ فی ھذا الموطن، یعنی اے خدا ہم دونوں میں سے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ہوں، جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہے اس کو اسی موقع قتال میں ہلاک کر، تو کیا اس دعا کے وقت اس کو گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں؟ اور جب لیکھ رام نے کہا کہ میری بھی مرزا غلام احمد کی موت کی نسبت ایسی ہی پیش گوئی ہے جیسا کہ اس کی، اور میری پیش گوئی پہلے پوری ہو جائے گی اور وہ مرے گا، تو کیا اس کو اس وقت اپنی نسبت گمان تھا کہ میں جھوٹا ہوں؟ نوٹ: ایسا ہی جب مولوی غلام دستگیر قصوری نے کتاب تالیف کر کے تمام پنجاب میں مشہور کر دیا تھا کہ میں نے یہ طریق فیصلہ قرار دے دیا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مر جائے گا، تو کیا اس کو خبر تھی کہ یہی فیصلہ اس کے لیے لعنت کا نشانہ ہو جائے گا، اور وہ پہلے مر کر دوسرے ہم مشربوں کا بھی منہ کالا کرے گا اور آئندہ ایسے مقابلات میں ان کے منہ پر مہر لگا دے گا اور بزدل بنا دے گا منہو۔ پس منکر تو دنیا میں ہوتے ہیں، پر بڑا بدبخت وہ منکر ہے جو مرنے سے پہلے معلوم نہ کر سکے کہ میں جھوٹا ہوں۔ بس کیا خدا پہلے منکروں کے وقت میں قادر تھا اور اب نہیں؟ نعوذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک جو زندہ رہے گا وہ دیکھ لے گا کہ آخر خدا غالب ہوگا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا اور دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ وہ خدا جس کا قوی ہاتھ زمینوں اور آسمانوں اور ان سب چیزوں کو جو ان میں ہیں تھامے ہوئے ہے، وہ کب انسان کے ارادوں سے مغلوب ہو سکتا ہے؟ اور آخر ایک دن آتا ہے جو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ بس صادقوں کی یہی نشانی ہے کہ انجام انہی کا ہوتا ہے، خدا اپنی تجلیات کے ساتھ ان کے دل پر نزول کرتا ہے۔ بس کیوں کر وہ عمارت منہدم ہو سکے جس میں وہ حقیقی بادشاہ فروکش ہے۔ چھٹا کرو جس قدر چاہو، گالیاں دو جس قدر چاہو، اور ایزا اور تکلیف دہی کے منصوبے سوچو جس قدر چاہو، اور میرے استیصال کے لیے ہر ایک قسم کی تدبیریں اور مکر سوچو جس قدر چاہو۔ پھر یاد رکھو کہ ان قریب خدا تمہیں دکھلا دے گا کہ اس کا ہاتھ غالب ہے۔ نادان کہتا ہے کہ میں اپنے منصوبوں سے غالب ہو جاؤں گا، مگر خدا کہتا ہے کہ اے لعنتی، دیکھ میں تیرے سارے منصوبے خاک میں ملا دوں گا۔ اگر خدا چاہتا تو ان مخالف مولویوں اور ان کے پیروں کو آنکھیں بخشتا، اور وہ ان وقتوں اور موسموں کو پہچان لیتے جن میں خدا کے مسیح کا آنا ضروری تھا۔ لیکن ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، اور اس کی سخت توہین کی جائے گی، اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج اور دین کا تباہ کرنے والا خیال کیا جائے گا۔ تو ان دنوں میں وہ پیش گوئی انہی مولویوں نے اپنے ہاتھوں سے پوری کی۔ افسوس، یہ لوگ سوچتے نہیں کہ اگر یہ دعویٰ خدا کے امر اور ارادے سے نہیں تھا تو کیوں اس مدعی میں پاک اور صادق نبیوں کی طرح بہت سے سچائی کے دلائل جمع ہو گئے؟ کیا وہ رات ان کے لیے ماتم کی رات نہیں تھی جس میں میرے دعوے کے وقت رمضان میں خسوف خسوف عین پیش گوئی کی تاریخوں میں وقوع میں آیا؟ کیا وہ دن ان پر مصیبت کا دن نہیں تھا جس میں لیک رام کی نسبت پیش گوئی پوری ہوئی؟ خدا نے بارش کی طرح نشان برسائے مگر ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں، تا ایسا نہ ہو کہ دیکھیں اور ایمان لائیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ یہ دعویٰ غیر وقت پر نہیں بلکہ عین صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے دنوں میں ظہور میں آیا؟ اور یہ امر قدیم سے اور جب سے کہ بنی آدم پیدا ہوئے سنت اللہ میں داخل ہے کہ عظیم الشان مسلح صدی کے سر پر اور عین ضرورت کے وقت میں آیا کرتے ہیں، جیسا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ساتویں صدی کے سر پر جبکہ تمام دنیا تاریکی میں پڑی تھی ظہور فرما ہوئے، اور جب سات کو دگنا کیا جائے تو 14 ہوتے ہیں، لہذا 14ویں صدی کا سر مسیح موعود کے لیے مقدر تھا، تا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جس قدر قوموں میں فساد اور بگاڑ حضرت مسیح کے زمانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پیدا ہو گیا تھا، اس فساد سے وہ فساد دو چند ہے جو مسیح موعود کے زمانے میں ہوگا۔ اور جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، خدا تعالیٰ نے ایک بڑا اصول جو قرآن شریف میں قائم کیا تھا اور اسی کے ساتھ نصارہ اور یہودیوں پر حجت قائم کی تھی، یہ تھا کہ خدا تعالیٰ اس کاذب کو جو نبوت یا رسالت اور مامور من اللہ ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرے مولت نہیں دیتا اور ہلاک کرتا ہے۔ بس ہمارے مخالف مولویوں کی یہ کیسی ایمانداری ہے کہ منہ سے تو قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں مگر اس کے پیش کردہ دلائل کو رد کرتے ہیں۔ اگر وہ قرآن شریف پر ایمان لا کر کسی اصول کو میرے صادق یا کاذب ہونے کا معیار ٹھہراتے تو جل تر حق کو پا لیتے، لیکن میری مخالفت کے لیے اب وہ قرآن شریف کے اس اصول کو بھی نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں خدا کا نبی یا رسول یا مامور من اللہ ہوں جس سے خدا ہم کلام ہو کر اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً راہ راست کی حقیقتیں اس پر ظاہر کرتا ہے، اور اس دعوے پر 23 یا 25 برس گزر جائیں، یعنی وہ میعاد گزر جائے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی میعاد تھی، اور وہ شخص اس مدت تک فوت نہ ہو اور نہ قتل کیا جائے، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ شخص سچا نبی یا سچا رسول یا خدا کی طرف سے سچا مسلح اور مجدد ہے، اور حقیقت میں خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے، کیونکہ اس سے خدا کے کلام کی تکذیب و توہین لازم آتی ہے۔ ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حقہ کے ثابت کرنے کے لیے اسی استدلال کو پکڑا ہے کہ اگر یہ شخص خدا تعالیٰ پر افتراء کرتا تو میں اس کو ہلاک کر دیتا، اور تمام علماء جانتے ہیں کہ خدا کی دلیل پیش کردہ سے استخفاف کرنا بالاتفاق کفر ہے، کیونکہ اس دلیل پر ٹھٹھا مارنا جو خدا نے قرآن اور رسول کی حقیقت پر پیش کی ہے مستلزم تکذیب کتاب اللہ و رسول اللہ ہے، اور وہ صریح کفر ہے۔ مگر ان لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے، شاید ان لوگوں کے نزدیک خدا تعالیٰ پر افتراء کرنا جائز ہے، اور ایک بدظن کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ تمام اسرار حافظ محمد یوسف صاحب کا اور ان کا ہر مجلس میں بار بار یہ کہنا کہ ایک انسان 23 برس تک خدا تعالیٰ پر افتراء کر کے ہلاک نہیں ہوتا، اس کا یہی باعث ہو کہ انہوں نے نعوذ باللہ چند افتراء خدا تعالیٰ پر کیے ہوں، اور کہا ہو کہ مجھے یہ خواب آئی یا مجھے یہ الہام ہوا، اور پھر اب تک ہلاک نہ ہوئے تو دل میں یہ سمجھ لیا کہ خدا تعالیٰ کا اپنے رسول کریم کی نسبت یہ فرمانا کہ اگر وہ ہم پر افتراء کرتا تو ہم اس کی رگ جان کاٹ دیتے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ نوٹ: ہمیں حافظ صاحب کی ذات پر ہرگز یہ امید نہیں کہ نعوذ باللہ کبھی انہوں نے خدا پر افتراء کیا ہو اور پھر کوئی سزا نہ پانے کی وجہ سے یہ عقیدہ ہو گیا ہو۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا پر افتراء کرنا پلید تباہ لوگوں کا کام ہے، اور آخر وہ ہلاک کیے جاتے ہیں۔ اور خیال کیا کہ ہماری رگ جان خدا نے کیوں نہ کاٹ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آیت رسولوں اور نبیوں اور مامورین کی نسبت ہے جو کروڑہا انسانوں کو اپنی طرف دعوت کرتے ہیں اور جن کے افتراء سے دنیا تباہ ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو اپنے تئیں مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے قوم کا مصلح قرار نہیں دیتا اور نہ نبوت اور رسالت کا مدعی بنتا ہے، اور محض ہنسی کے طور پر یا لوگوں کو اپنا رسوخ جتانے کے لیے دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے یہ خواب آئی اور یا الہام ہوا، اور جھوٹ بولتا ہے یا اس میں جھوٹ ملاتا ہے، وہ اس نجاست کے کیڑے کی طرح ہے جو نجاست میں ہی پیدا ہوتا ہے اور نجاست میں ہی مر جاتا ہے۔ ایسا خبیث اس لائق نہیں کہ خدا اس کو یہ عزت دے کہ تو نے اگر میرے پر افتراء کیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، بلکہ وہ بوجہ اپنی نہایت درجہ کی ذلت کے قابل التفات نہیں، کوئی شخص اس کی پیروی نہیں کرتا، کوئی اس کو نبی یا رسول یا مامور من اللہ نہیں سمجھتا۔ ماں سوا اس کے یہ بھی ثابت کرنا چاہیے کہ اس مفتریانہ عادت پر برابر 23 برس گزر گئے۔ ہمیں حافظ محمد یوسف صاحب کی بہت کچھ واقفیت نہیں، مگر یہ بھی امید نہیں، خدا ان کے اندرونی اعمال بہتر جانتا ہے۔ ان کے دو قول تو ہمیں یاد ہیں اور سنا ہے کہ اب وہ ان سے انکار کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ چند سال کا عرصہ گزرا ہے کہ بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ مولوی عبداللہ غزنوی نے میرے پاس بیان کیا کہ آسمان سے ایک نور کا دھیان پر گرا اور میری اولاد اس سے بے نصیب رہ گئی۔ دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ نے انسانی تمثل کے طور پر ظاہر ہو کر ان کو کہا کہ مرزا غلام احمد حق پر ہے، کیوں لوگ اس کا انکار کرتے ہیں؟ اب مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حافظ صاحب ان دو واقعات سے اب انکار کرتے ہیں جن کو بار بار بہت سے لوگوں کے پاس بیان کر چکے ہیں، تو نعوذ باللہ بے شک انہوں نے خدا تعالیٰ پر افتراء کیا ہے۔ نوٹ: میں ہرگز قبول نہیں کروں گا کہ حافظ صاحب ان ہر دو واقعات سے انکار کرتے ہیں۔ ان واقعات کا گواہ نہ صرف میں ہوں بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت گواہ ہے، اور کتاب ازالہ اوہام میں ان کی زبانی مولوی عبداللہ صاحب کا کشف درج ہو چکا ہے۔ میں تو یقیناً جانتا ہوں کہ حافظ صاحب ایسا کذب سری ہرگز زبان پر نہیں لائیں گے، وہ قوم کی طرف سے ایک بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ इनके भाई मोहम्मद याकूब ने तो इनकार नहीं किया, तो वो क्यों कर करेंगे? झूठ बोलना मुर्तद होने से कम नहीं। क्योंकि जो शख्स सच कहता है अगर वो मर भी जाए तब भी इनकार नहीं कर सकता, जैसा कि उनके भाई मोहम्मद याकूब ने अब भी साफ गवाही दे दी है कि ख्वाब की ताबीर में मौलवी अब्दुल्ला साहिब गजनवी ने फरमाया था कि वो नूर जो दुनिया को रोशन करेगा वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। अभी कल की बात है कि हाफिज़ साहिब भी बार बार इन दोनों किस्सों को बयान करते थे और हुनूद वो ऐसे पीरे फरतूत नहीं हुए ता ये ख्याल किया जाए कि पीराना साली के तकाजे से क़ुव्वत हाफ़िज़ा जाती रही, और 8 साल से ज़्यादा मुद्दत हो गई जब मैं हाफिज़ साहिब की ज़ुबानी मौलवी अब्दुल्ला साहिब के मज़कूरा बाला कश्फ को इज़ाला अवहाम में शाये कर चुका हूँ। क्या कोई अक्लमंद मान सकता है कि मैं एक झूठी बात अपनी तरफ से लिख देता और हाफिज़ साहिब इस किताब को पढ़कर फिर खामोश रहते? कुछ अक्ल व फ़िक्र में नहीं आता कि हाफिज़ साहिब को क्या हो गया। मालूम होता है कि किसी मसलियत से आमदन गवाही को छुपाते हैं और नेक नियती से इरादा रखते हैं कि किसी और मौके पर उस गवाही को ज़ाहिर कर दूंगा, मगर ज़िंदगी कितने रोज़ है, अब भी इजहार का वक्त है। इंसान को इससे क्या फ़ायदा कि अपनी जिस्मानी ज़िंदगी के लिए अपनी रूहानी ज़िंदगी पर छुरी फेर दे। मैंने बहुत दफ़ा हाफिज़ साहिब से ये बात सुनी थी कि वो मेरे मुसद्दिकीन में से हैं और मुकज़्ज़िब के साथ मुबाहला करने को तैयार हैं, और इसी में बहुत सा हिस्सा उनकी उम्र का गुजर गया और उसकी ताईब में वो अपनी ख्वाबें सुनाते रहे और बाद मुखालिफों से उन्होंने मुबाहला भी किया, मगर क्यों फिर दुनिया की तरफ झुक गए। लेकिन हम अब तक इस बात से ना उम्मीद नहीं है कि खुदा उनकी आँखें खोले, और ये उम्मीद बाकी है जब तक कि वो इसी हालत में फोत ना हो जाएं।